میرے مرشد محبوب سیدی حسن علی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد اول، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں، خود و آغوش میں اٹھا لیں گے۔ کب حرم کی بہار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے۔ خود کو جب شرمسار دیکھیں گے، خود کو جب شرمسار دیکھیں گے، رحمتیں بے شمار دیکھیں گے، رحمتیں بے شمار دیکھیں گے، خود کو جب شرمسار دیکھیں گے، رحمتیں بے شمار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے۔ ہو کے نادم خطاؤں پر اپنی، ہو کے نادم خطاؤں پر اپنی، ہو کے نادم خطاؤں پر اپنی، رحمت کردگار دیکھیں گے، رحمت کردگار دیکھیں گے، ہو کے نادم خطاؤں پر اپنی، ہو کے نادم خطاؤں پر اپنی، رحمت کردگار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے۔ نام کو بھی خلش نہ ہو جس میں، نام کو بھی خلش نہ ہو جس میں، کب وہ لیل و نہار دیکھیں گے، کب وہ لیل و نہار دیکھیں گے، کب حرم کا، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے۔ حق نے چاہا تو سبز گنبد کو، حق نے چاہا تو سبز گنبد کو، شوق میں بار بار دیکھیں گے، شوق میں بار بار دیکھیں گے، حق نے چاہا تو سبز گنبد کو، شوق میں بار بار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے۔ خود وہ آغوش میں اٹھا لیں گے، خود وہ آغوش میں اٹھا لیں گے، خود وہ آغوش کو جب عشق بار دیکھیں گے ہم کو جب عشق بار دیکھیں گے خود وہ آغوش میں اچالیں گے خود وہ آغوش میں اچالیں گے ہم کو جب عشق بار دیکھیں گے کب نبی کا دیار دیکھیں گے کب حرم کی بہار دیکھیں گے ان کے تیرے نظر کا کیا کہنا ان کے تیرے نظر کا کیا کہنا ان کے تیرے نظر کا کیا کہنا ہم اسے دل کے پار دیکھیں گے ہم اسے دل کے پار دیکھیں گے ان کے تیرے نظر کا کیا کہنا ہم اسے دل کے پار دیکھیں گے کب حرم کی بہار دیکھیں گے کب نبی کا دیار دیکھیں گے لائیں گے ان کو ہم تصور میں لائیں گے ان کو ہم تصور میں لائیں گے ان کو ہم تصور میں دل کو جب بے قرار دیکھیں گے دل کو جب بے قرار دیکھیں گے لائیں گے ان کو ہم تصور میں دل کو جب بے قرار دیکھیں گے کب نبی کا دیار دیکھیں گے کب حرم کی بہار دیکھیں گے دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر ہم اسے بعد خوار دیکھیں گے ہم اسے بعد خوار دیکھیں گے دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر ہم اسے بعد خوار دیکھیں گے کب حرم کی بہار دیکھیں گے کب نبی کا دیار دیکھیں گے آخری شعر ہے یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول باغ دل کی بہار دیکھیں گے باغ دل کی بہار دیکھیں گے یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول باغ دل کی بہار دیکھیں گے کب حرم کی بہار دیکھیں گے کب نبی کا دیار دیکھیں گے ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے. یہ اشعار بھی حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب فتاوی رحمۃ اللہ علیہ کے. دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے, پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے, دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے. صلی اللہ علیہ وسلم. دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے, لبیک کی کانوں میں صدا پھر تیرے آئے, لبیک کی کانوں میں صدا پھر تیرے آئے, لبیک کی کانوں میں صدا پھر تیرے آئے, ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے, ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے, لبیک کی کانوں میں صدا پھر تیرے آئے, ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے, دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے. اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے, اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے, تا عمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے, تا عمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے, اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے, اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے, تا عمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے, تا عمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے, ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے, ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے, دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے, ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے, دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے, دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے, دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے. ہے میری دعا اب تیرا مقصود بر آئے, ہے میری دعا اب تیرا مقصود بر آئے, ہے میری دعا اب تیرا مقصود بر آئے. میں سب کو کہہ رہا ہوں جن کی تڑپ ہے وہاں جانے کی, جو جانا چاہتے تھے نہ جا سکے, جانا چاہتے نہیں جا سکتے ہیں, سب کو کہہ رہا ہوں, اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں, سب کو کہہ رہا ہوں. اے میری دعا اب تیرا مقصود بر آئے, ہے میری دعا اب تیرا مقصود بر آئے, زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے, زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے, اے میری دعا اب تیرا مقصود بر آئے, زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے, دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے. آخری شعر ہے, پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر. بہت سے لوگ اس کو گنبد خضرا کہتے ہیں, خضرا نہیں خضرا ہے, خاک اور زبر ہے. پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر, پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر, پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر، کعبہ تجھے پھر اپنے کلے جیسے لگائے، کعبہ تجھے پھر اپنے کلے جیسے لگائے، پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر، پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر، کعبہ تجھے پھر اپنے کلے جیسے لگائے، کعبہ تجھے پھر اپنے کلے جیسے لگائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے۔
آمین۔
یہ کشکول معرفت ہے ہمارے حضرت سیدی حسین الدین محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ اس میں سے خصوصیات امت رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ خصوصیت نمبر ایک، یعنی جو خصوصیات صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی تھے، سردار الانبیاء تھے، آپ کو عطا کی گئیں اور کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ جماعت کی نماز، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہ تھا اور وہ لوگ الگ الگ نماز پڑھتے تھے، جماعت مشروع نہ تھی، یعنی جماعت کا حکم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر رکوع کو فرض فرمایا اور جماعت کی نماز کی نعمت بخشی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، اور رکوع سے تعبیر کیا نماز کو تاکہ یہودیوں کی نماز سے احتراز ہو جاوے، کیونکہ ان کی نماز میں رکوع نہ تھا، اور مار راکعین کی قید اس لیے لگائی کہ یہود تنہا تنہا نماز پڑھتے تھے، پس نماز با جماعت کا حکم دیا گیا۔ علامہ ابن حمام نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ جماعت کی نماز اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، کسی امت کو یہ دولت نہیں دی گئی۔ جماعت کے بہت سے فضائل ہیں جو ہم بتاتے رہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کے لیے جو سمجھے، اور جو نماز کو نعوذ باللہ مشکل جانتا ہے، مصیبت جانتا ہے، پھر اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز سنن ہدا سے ہے اور تارک جماعت بدون عذر صرف منافق ہی ہو سکتا ہے، یعنی جماعت کو چھوڑنا منافقین کی علامت ہے، منافقین کے کام ہے جماعت سے نماز نہ پڑھنا۔ سنت استرجاع، دوسری نعمت جو اس امت کو خاص طور پر دی گئی ہے وہ مصائب پر، یعنی مصیبتوں پر، انا للہ و انا الیہ راجعون کی ہے۔ اس کو پڑھنے کا نام شریعت میں استرجاع ہے۔ یہ بھی خواص خصوصیات میں سے ہے۔ ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ایک نعمت ایسی دی گئی ہے کہ کسی کو بھی اس سے پہلی امتوں کو نہیں دی گئی، وہ یہ کہ تم کہو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایک روایت میں ہے کہ اس امت کو مصیبت کے وقت ایک ایسی نعمت دی گئی ہے جو اس امت سے قبل کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی، وہ نعمت انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ اور اگر انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کو یہ نعمت دی جاتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ نعمت دی جاتی، اور وہ یا اسفا علی یوسف نہ فرماتے، یعنی یا اسفا علی یوسف کی جگہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے۔ علامہ آلوسی ایک اور روایت کے پیش نظر تحریر فرماتے ہیں کہ سنت استرجاع اس طرح سے مکمل ہوتی ہے جب ان کلمات کو بھی ادا کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جو شخص مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس نقصان کا نعم البدل عطا فرمائیں گے. چنانچہ میں نے اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر یہ دعا پڑھی تو حق تعالیٰ نے میرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا. سبحان. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو شخص کسی تکلیف اور مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، حق تعالیٰ اس کے اس نقصان کی تلافی فرمائیں گے اور اس کے انجام کو بہتر فرمائیں گے اور اس کو نعم البدل ایسا عطا فرمائیں گے جس سے وہ راضی ہو جائے گا. یہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹا چبھنے پر، مچھر کے کاٹنے پر، جوتے کا تسمہ ٹوٹنے پر اور چراغ بجھنے پر بھی پڑا ہے. جیسا کہ حضرت آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی، اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کلما یؤذی المؤمن فہو مصیبت ولہ اجر، ہر اذیت والی چیز مومن کے لیے مصیبت ہے اور اس مصیبت پر اس کے لیے اجر ہے. کسی قسم کی بھی مصیبت ہو اس کے لیے اس میں اجر ہے. خصوصیت نمبر 3، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسرن سے مراد تکالیف شاقہ ہے، سخت تکلیف. سابقہ امم پر جو تکالیف شاقہ تھیں انہی سے پناہ مانگی گئی ہے. من قبلنا سے صاحب روح المعانی تحریر فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں کی تکالیف شاقہ سے مراد اس امت کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس بنو اسرائیل کی جو تکالیف شاقہ کے احکام تھے وہ اس امت سے اٹھا لیے گئے، اور وہ تکالیف شاقہ یہ ہیں: قصاص اور توبہ کے لیے قتل نفس ضروری تھا، یعنی جس کو قتل کیا، کسی نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے سوا قتل کے اور کوئی راستہ نہ تھا، قصاص دینے کا کوئی راستہ نہ تھا، جس کو خون بہا کہتے ہیں، خون بہا کا راستہ نہ تھا. اس امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آسانی دی گئی. نجاست کی جگہ لباس یا بدن کو کاٹنا پڑتا تھا، کوئی جگہ ناپاک ہو جائے تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا، اب دھولنے سے پاک ہو جاتا ہے. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آسانی دی گئی. زکوٰۃ چوتھائی فرض تھی، یعنی 100 روپے پر 25 روپے، 1,25,000 روپے، اور اس امت کے لیے صرف 2.5%. جبکہ اس امت سے قصاص معاف کیا جا سکتا ہے یا قتل کی جگہ دیت دی جا سکتی ہے. اسی طرح نجاست کو پانی سے دھویا جاتا ہے، کپڑا یا بدن کو قطع یعنی کاٹنا نہیں پڑتا، اور زکوٰۃ صرف 2.5% ہے. پانچویں خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کے لیے تیمم میں، علامہ شامی ابن عابدین شامی جلد نمبر 1 میں بخاری مسلم کی روایت سے نقل کرتے ہیں جس کا ترجمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ کو 5 نعمتوں سے نوازا گیا ہے جن سے کسی نبی کو نہیں نوازا گیا. فرمایا کہ مجھ کو 5 نعمتوں سے نوازا گیا ہے جن سے کسی نبی کو نہیں نوازا گیا، یعنی یہ خصوصیات جو ہیں یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں. نمبر 1، ایک ماہ کی مسافت تک میرا روب پہنچتا ہے، حق تعالیٰ نے میری نصرت اس روب سے فرمائی. نمبر 2، میرے لیے اور بعض روایت میں ہے کہ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اور پوری زمین کو تیمم کے لیے یعنی وضو کا نائب بنا دیا ہے. تیمم سے آسانی پہلی امتوں کو نہیں ملی تھی، پانی سے وضو ہوتا، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرمائی کہ تیمم کا مسئلہ نازل ہوا. سابقہ امتوں کے لیے خاص جگہ عبادت کی مقرر ہوتی تھی اور تیمم کسی امت کے لیے جائز نہ تھا، یہ قانون صرف اس امت کے لیے خاص ہے، اور ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت اس امت کے لیے خاص ہے. تمام روئے زمین کو سجدہ گاہ اس امت کے لیے بنا دیا گیا، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے. سبحان اللہ. نمبر 3، مال غنیمت کسی نبی کے لیے حلال نہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. نمبر 4، شفاعت کبریٰ کا حق آپ کو عطا فرمایا گیا اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا، یعنی تمام انبیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شفاعت کی درخواست لے کر حاضر ہوں گے. ہر نبی اپنی نمبر پانچ، ہر نبی اپنی قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے اور مجھے تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار الانبیاء تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق دے کہ اللہ تعالی کے کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا. یہ بس جس کو اللہ تعالی سمجھ دے، جس کا دل بنا دے اللہ تعالی، بہت بڑی نعمت ہے کہ انبیاء اس امت کی کثرت پہ رشک کریں گے، تو بہت بڑی نعمت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو بے بہا نعمتوں سے نوازا گیا ہے. یہ تو چند خصوصیات حضرت نے ذکر فرمائی ہے. مثلا نماز کو ہی لے لیجئے کہ نماز جو ہے پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر کہ امت ان کی نہیں پڑھ سکے گی اور گناہگار ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے، تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے جاتے اور اللہ تعالیٰ اس کو تعداد کو کم کرتے رہے اور حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں. لیکن یہ 5 نمازیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عطا دیکھیے کہ 50 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا. 5 نمازیں پڑھے گا، 50 ہی نمازوں کا اس کو ثواب ملے. اتنا بڑا انعام ہے. اب نماز کو جو انعام سمجھے، دولت سمجھے، تو پھر اس کے لیے یہ قیمت رکھتی ہے، ورنہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کوئی سمجھے گا کہ ابھی 5 نمازیں ہیں، 50 ہیں، ہمارے لیے تو برابر ہی. لیکن کتنی بڑی نعمت ہے یہ، 5 نمازیں ہم اہتمام سے پڑھ لیں. 50 فرض ہونے والی تھیں، تو اگر 50 فرض ہو جاتی تو ہم کیا کرتے، پڑھنی تو وہ بھی تھیں، اور نہ پڑھنے پر عذاب کی وعید ہے، دوزخ ہے. تو یہ اللہ تعالی نے کس قدر کرم کا معاملہ فرما دیا کہ 5 نمازیں پر بھی 50 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا. اور بھی بہت ساری نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو قدر کی توفیق نصیب فرمائے. جمعہ کے دن کی سنتیں کچھ یہ ہیں، ایک تو درود شریف کا اہتمام کریں، درود شریف کی کچھ کثرت کریں، جتنا معمول ہو روزانہ پڑھنے کا اس سے کچھ زیادہ پڑھ لیں، ہو سکے تو 3 تسبیح پڑھ لیں. صلی اللہ علی نبی الامی مختصر سا درود شریف ہے، اور ایک ہی بیٹھک میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے بھی ایک ایک تسبیح پڑھ لیں، 5-7 منٹ 10 منٹ ایک تسبیح میں لگیں گے. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کا یہ طریقہ بتلایا ہے کہ اس تصور سے درود شریف پڑھیں کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم حاضر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش متواترہ ہو رہی ہے اور اس کی کچھ چھینٹیں ہم پر بھی پڑ رہی ہیں. اس تصور سے پڑھیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں. اور بھی بہت فوائد ہیں، لیکن ہم تو یہ نیت رکھیں کہ اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے. تو درود شریف کی کچھ کثرت کر لی جائے، اور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا بھی بڑا ثواب آیا ہے، بہت اجر و ثواب ہے. اور اس کے علاوہ سنتوں کا اہتمام کریں. مسواک کی سنت جو ہے کوئی معمولی سنت نہیں ہے، مسواک کا خوب اہتمام کریں. ایک نماز جو مسواک جس وضو میں مسواک کیا جاتا ہے، اس وضو سے پڑی ہوئی نماز ایک نماز کے مقابلے میں جو مسواک نہیں کی گئی وضو کے اندر اس سے پڑی گئی، 70 گنا زیادہ اجر ہوتا ہے. 70 گنا، وہی وضو ہے، وہی نماز ہے، وہی سب کچھ ہے، صرف اتنا اہتمام کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے میں. چند روپے کی بہت سستی سی مسواک ہوتی ہے، اس مسواک کا ہم اہتمام کر لیں. ہر وضو کے اندر لازمی مسواک کر لیا کریں. دیکھیے کہ بیٹھے بٹھائے کتنی آسان سی سنت کو اختیار کرنے سے ہماری ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہو جائے گا. اور بھی خصوصیات ہیں. کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایمان پر موت نصیب فرمائیں گے، کلمہ یاد دلا دے گی مسواک، اور مسواک کرنے والے کی روح آسانی سے نکلتی ہے، یہ بھی اس کا انعام ہے. ہر سنت کروڑوں کا موتی ہے، کروڑوں کا. عجیب بات، آج میں نے کلپ بھی بھیجا ہے کہ عجیب بات حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہمارے، کہ مسواک کرنے کا جو ہے کافروں نے بھی جو ہے وہ اس کا تجربہ کیا کہ یہ کیا کرتے ہیں مسلمان لوگ. تو بتایا کہ فرانس کے اندر یہ تحقیق ہوئی ہے کہ مسواک کرنے سے پاگل پن دور ہوتا ہے, لہذا وہ مسواک پاگلوں کو استعمال کروا رہے ہیں پاگل خانے میں, تو ان کے پاگلوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اس سے ان کی عقل بڑھ رہی ہے, سمجھ بڑھ رہی ہے. پھر فرمایا کہ اگر آپ یہ اس نیت سے یہ کریں گے مسواک, تو آپ کا امام فرانس ہوگا, مدینہ تو نہیں ہوگا. ایسی چوٹ لگی ہے دل پر اس بات سے. فرمایا کہ ہم لوگ سائنسدانوں کی اور انگریزوں کی تحقیق سے متاثر ہو کے اپنے نبی کی سنت کو اختیار کریں تو کتنی گھٹیا بات ہے یہ, ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم اس سنت کو اختیار کریں تو پھر دیکھو کہ کیسے ترقی ہوتی ہے. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, اور گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. کافروں کی نقل میں تو ہم آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اچھا بھائی وہ کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہی ہوگا, نعوذ باللہ من ذلک. اللہ رسول کی بات پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. تو یہ ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے, اپنے ایمان کو ذرا مضبوط بنانا چاہیے اور خوب مضبوط بنانا چاہیے. تو مسواک کے کتنے فائدے ہیں, منہ کی صفائی تو خود بخود مل جائے گی, ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے سنت اختیار کر رہے ہیں. اور جمعے کے دن کے اعمال ہم بتاتے رہتے ہیں کہ جمعے کے دن جو شخص 6 اعمال کر لے گا اس کو ہر قدم پر 1 سال کے نفل روزے اور 1 سال نفل کا ثواب ملتا ہے. یہ علماء فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی فضیلت کی حدیث ہم نے ہماری نظر سے نہیں گزری اس ان اعمال پر جمعے کے دن. اور یہ 6 اعمال سبھی لوگ کرتے ہیں الحمدللہ, مسلمان ملک ہے, یہ مسلمانوں کو کم از کم جمعے کا تو اہتمام رہتا ہی ہے. بہت ہی محروم وہ شخص ہوگا جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اس میں بس تھوڑا سا اہتمام ہم اور کر لیں کہ بھائی پہلا کام یہ ہے کہ غسل کر لینا, اور جو کپڑے اچھے میسر ہوں, یہ میں مکس کر کے بتا رہا ہوں سنتیں, جو 6 اعمال ہیں وہ تو یہ ہیں کہ غسل کرنا جمعے کے دن, اور مسجد جلد جانا اور مسجد پیدل جانا, اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, اور خطبے کو غور سے سننا. جو عربی خطبہ ہوتا ہے, جیسا کہ میں مسئلہ بتاتا رہتا ہوں, ہمارے حضرت نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ خطبہ جب شروع, خطبے کی اذان شروع ہو جائے تو اس وقت کوئی نفل نماز بھی جائز نہیں ہے, کوئی کلام کرنا بھی جائز نہیں ہے, خطبے کے دوران بھی کلام کرنا جائز نہیں, حتیٰ کہ کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے اسے چپ کرانے کا اشارہ بھی کرنا جائز نہیں. جس طرح نماز کی حالت ہوتی ہے اسی طرح سے اس کو خطبے کو غور سے سنیں. تو پانچواں کام یہ ہے خطبے کو غور سے سننا, اور چھٹا کام یہ ہے کہ کوئی لغو کام نہ کرنا. ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, مسجد کا ڈیزائن دیکھ رہے ہیں, ادھر کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں, ادھر کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں, چٹائی نوچ رہے ہیں, کپڑوں کو درست کر رہے ہیں, یہ لغو کام نہ کریں. تو ان 6 اعمال کے اوپر اب بتائیے, سبھی لوگ الحمدللہ مسلمان جمعے کے لیے غسل بھی کرتے ہیں, مسجد بھی جاتے ہیں, تو اتنا کرنا ہے کہ ذرا جلدی نکل جائیں. دوسرا یہ کہ ہو سکے تو پیدل چلے جائیں, لیکن اگر دور ہے مسجد تو کوئی حرج نہیں, سواری میں چلے جائیں. اور تیسرے کام یہ کرنا ہے, چوتھا, کہ امام کے قریب بیٹھ جائیں. اس میں کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں. آج کل تو عین وقت پہ لوگ بھاگا دوڑی کر کے آتے ہیں, بعض لوگوں کی خطبے کی اذان بھی جا چکی ہوتی ہے. جب خطبے کی اذان شروع ہو جاتی ہے تو فرشتے جمعے کی حاضری کا رجسٹر بند کر دیتے ہیں, جمعے کی حاضری نہیں لگے گی, بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اور پہلے زمانے میں اس جمعے کی نماز کی اس قدر فضیلتیں آئی ہیں کہ پہلے کے لوگ تو آخرت کے اس قدر تیاری اور فکر کرتے تھے کہ جمعرات کی شام ہی سے صفیں بننا شروع ہو جاتی تھی جمعے کے لیے, اتنا اہتمام کرتے تھے. ہم اتنا تو کر رہے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اس وقت ہم جلدی مسجد حاضر ہو جائیں. تو یہ ہے, تو جلد مسجد جانا, پیدل مسجد جانا, اور امام جب ظاہر جلدی جائیں گے تو امام کے قریبی جگہ ملے گی, اور خطبے کو غور سے سننا چاہیے, 5-7 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے, اور پھر اتنا اہتمام کر لیں کہ جس طرح نماز میں ہم ہلتے جلتے نہیں ہیں, ادھر ادھر نہیں بولتے, کلام نہیں کرتے, اسی حالت میں ہم خطبے میں رہیں. اور خطبے کے دوران کسی نشست میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, کوئی فرض نہیں ہے دوزانہ ہو کے بیٹھنا, مستحب ہے. اگر اس طرح بیٹھے نماز کی حالت میں, قاعدے کی حالت میں, تو مستحب ہے, لیکن اگر نہیں بیٹھا جا رہا یا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ 4 زانوں بھی بیٹھ سکتے ہیں, کسی طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو آرام ہو, مگر کلام نہیں کر سکتے, کوئی بات چیت اور لفظ کام نہ کریں. تو ان اعمال پر یہ ثواب حدیث پاک میں ہے کہ ہر سال ہر قدم پر 1 سال نفل کا اور 1 سال نفل روزوں کا ثواب ملتا ہے. اور اس کے علاوہ جمعے کی سنتیں اور بھی ہیں کہ بھائی اپنے بالوں کی آرائش کرے، سنت کے مطابق بالوں کی تزئین کرے، داڑھی بنائے، ناخن کاٹے، اور اچھے کپڑے جو میسر ہوں وہ پہنے، جمعے کا اہتمام کرے، اور اسی طرح سے جو ہے خوشبو لگائے، تیل لگائے، داڑھی میں کنگا کرے، اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے جائے۔ تو یہ سب سنتیں ہیں، اور ایک ایک سنت کی قیمت تو حقیقت میں مرنے کے بعد معلوم ہوگی۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کی قیمت سے نواز دیا ہے، دل ان کا کھول دیا ہے، پھر ان سے پوچھو کہ وہ سنت پہ کیسے فدا ہوتے ہیں، ایک ایک سنت پہ فدا ہوتے ہیں۔ جیسے صحابی تھے تو پلیٹ کو چاٹ رہے تھے، تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ یہ باہر کے سفیر آئے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے سامنے یہ پلیٹ کو نہ چاٹیں، ورنہ یہ ابھی نئے نئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، سمجھیں گے کہ مسلمان جو ہے بھوکے ننگے ہیں، آپ پلیٹ نہ چاٹیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا جو تازیانہ ہے ہمارے لیے، صحابہ کرام، یہ صحابہ کا کیا ایمان تھا۔ انہوں نے کہا کہ اتترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہا الا الحمقا، کہ کیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں، احمقوں کے لیے، جو ایمان نہیں لائے، جو کافر ہیں، جو ساری تحقیقات جانتے ہیں لیکن خدائی کو نہیں جانتے، ان کے پیدا کرنے والے تک نہیں پہنچتے، تو پھر میں ان احمقوں کے لیے میں اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دوں گا۔ یہ حال تھا ان کے ایمان کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہر ہر سنت کی قیمت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کامل فرما دے، اور اللہ تعالی ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، کہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ طرح طرح کے گناہ ہیں، بدنگاہی کا گناہ ہے، چپے چپے پر یہ موبائل اور کیمرے اور یہ گندی فلمیں، اس کے اندر ننگی فلمیں، گانے بجانے، آنکھوں کا زنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدنگاہی آنکھوں کا زنا ہے، مگر وہی بات ہے کہ ہم نے نبی کو پہچانا کہاں، ہم کافروں کی تحقیق ہم فکر کر لیتے ہیں۔ اب تحقیق آئی ہے ورلڈ ہیلتھ والوں کی کہ یہ موبائل جو گیمز ہوتے ہیں یہ بچوں کے اخلاق خراب کر رہے ہیں، بچوں کی یہ بیماریاں پیدا کر رہے ہیں، اب ہمیں بھی فکر پیدا ہو گئی، لیکن وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اس سے خدا تعالیٰ ناراض ہوں گے، خدا تعالیٰ ناراض ہوں گے تو سارے عالم میں بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں کیوں نہیں آئیں گی پھر؟ مگر ہماری کان پہ وہاں سے جھونی رنگتی۔ وہی بات ہے کہ مدینہ ہمارا امام نہیں ہے، ہمارا امام یہ یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا ہے، دوسرے غیر لوگ ہمارے امام بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیروں سے نجات دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا مقتدا بنا دے، پکا سچا عاشق ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے، اور اللہ کو راضی کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہماری گزارشات کو اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ اپنے کرم سے اللہ جو عرض کر دیا قبول فرما لے، اللہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ہر سنت پر فدا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ غیروں کو دل سے نکال دے، اے اللہ غیروں کو دل سے نکال دے، غیر ہمارے کیا کام آئیں گے، نہ قبر میں کام آئیں گے، نہ حشر میں کام آئیں گے، نہ ان کے کام آئیں گے، نہ ان کو جن کو پکارتے ہیں وہ کام آئیں گے۔ اے اللہ ہمیں پکا سچا عاشق بنا دے، اے اللہ ایمان کامل والا بنا دے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بلوغ سے لے کے آج تک کے تمام گناہ، چھوٹے بڑے، جان کر کیے ہوئے ہوں، انجانے میں کیے ہوں، چھپ کر کیے ہوں، اے اللہ علانیہ کیے ہوں، آپ سب جانتے ہیں۔ اے مالک کریم ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر 100% چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے، اے اللہ یہ جو مہلک بیماری آئی ہوئی ہے اللہ تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما، اور تمام مہلک بیماریوں سے اللہ حفاظت فرما، اور اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، دوسری بیماری ہیں، اللہ سب کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، اے اللہ جو روزگار رکھتے ہیں اللہ ان کو اس میں برکت عطا فرما، اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی مقاصد حسنہ ہوں اپنے کرم سے اے اللہ ان کے مقاصد حسنہ میں بامراد فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.